أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، جو لوگ شعائر اللہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دراصل ان کے قلوب کے تقوی کی نشانی ہے. گویا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی موجود ہے، اور اسی تقوی کے نتیجے میں ہم جو ہے شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں. آج کی مجلس اور کل کی مجلس میں آج اسی موضوع کے اوپر میں انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں کہ شعائر اللہ پر گفتگو ہوگی، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں، شعائر اللہ کو رسپیکٹ دینا، احترام کرنا، اس کا کیا مطلب ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ ان جو کنٹینٹس اس مجلس کے ہیں اور کل کی مجلس کے، ان پر آپ کی توجہ رہے گی، کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ ٹاپک ہے جس کا براہ راست تعلق جو ہے ہماری کمیونٹیز سے ہے، ہماری عبادات سے ہے، ہماری دینداری سے ہے، اور ہماری ریلیجیوسٹی سے ہے. لہذا ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ، ہماری مورل اور ایتھیکل ڈیولپمنٹ بھی اسی بات پر موقوف ہے. لہذا میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ جو مسکنسیپشنز اس حوالے سے موجود ہیں یا جن پہلوؤں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم جو ہے اس پر غور کر سکیں ان مجالس کے توسط سے، خاص طور پر جو آج کی اور کل کی مجلس ہے کہ جس میں میں شعائر اللہ کی بات کروں گا. کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ شعائر اللہ کا تم احترام کرو. قرآن کی دو یا تین آیات کے اندر جو ہے یہ شاعر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ عربی کا شاعر اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے علامت، اس کا مطلب ہے جو ہے وہ سمبل، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ شاعر اللہ قرار دیتا ہے وہ علامت ہیں اس بات کی کہ اس سے انسان جو ہے وہ یاد خدا کی طرف متوجہ ہو. ریممبرنس آف گاڈ جو ہے اس میں بڑا ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے. بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ شعائر اللہ، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، یعنی شعائر اللہ جو ہے وہ پورے یعنی دین تمام مسلمانوں میں جو شعائر اللہ ہیں، جو علامات ہیں، اور جو مخصوصاً مثال کے طور پر مکتب تشیع کہ جس کو ہم شعائر حسینی کہتے ہیں، اور میرا شاید فوکس بھی زیادہ تر اس پر ہو کہ جو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جب ہم عزاداری کرتے ہیں، جب ہم جلوس نکالتے ہیں، جب ہم ماتم کرتے ہیں، جب ہم غم مناتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں جو شعائر اللہ انوالو ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ علامات ہیں, تو اس میں بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالی کی یاد کی طرف متوجہ کر دے. ایک چیز جو ہمارے لیے مثلاً اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ علامت ہے, وہ ایک طرح کا جو ہے ایک سائن ہے اس بات سے کہ ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو متصل کر سکیں. تو یہاں سے جب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو شاعر اللہ جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک شاعر اللہ جو ہے اس کو تکوینی کہتے ہیں اور ایک شاعر اللہ جو ہے اس کو تشریعی کہتے ہیں. تکوینی شاعر اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کائنات میں جو چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے, جو آپ کو درخت ہے, پہاڑ ہیں, زمین ہے, سرسبز و شاداب جگہ ہیں, یہ ساری چیزیں جو بھی کائنات میں آپ کو چیز نظر آتی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ بنیادی طور پر شاعر اللہ ہیں, لیکن یہ تکوینی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. تو یہ ایک, لیکن ایک وہ ہیں کہ جو تشریعی ہیں, یعنی جن کو علامت قرار دیا گیا ہے. مسجد جو ہے وہ شاعر اللہ ہے, یعنی مسجد جو ہے وہ علامت ہے یعنی اس بات کی کہ ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں, مسجد کا رسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر, ہم اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کے ذریعے سے قرب الہی کو ہم حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے خود خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی ایک علامت ہے, وہ بھی شاعر اللہ میں ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158, کہ حج پر جو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں اور جو اعمال حج ہوتے ہیں ان مختلف مقامات جو ہیں وہ بھی شاعر اللہ ہیں, یعنی صفا و مروہ کو بھی شاعر اللہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم ریفلیکٹ کر سکیں. تو پہلا میسج یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شاعر اللہ جس کو قرار دیا گیا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایک تو مجموعی طور پر ہے کہ ہم جو ہے وہ مجموعی طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر اللہ ہے اور یہ علامات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اپنا قرب حاصل کریں. لیکن ایک انڈیویجول مسئلہ بھی ہے, ایک چیز جو ہے وہ شاعر اللہ اس وقت ہے جب مجھے واقعاً اللہ کی طرف لے کے جائے, جب مجھے واقعاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل کرے. لیکن ایک ہی شخص کے لیے وہ ہو سکتا ہے شاعر اللہ ہو جبکہ دوسرے کے لیے وہ شاعر اللہ نہ ہو, اس لیے کہ وہ اس کے لیے وہ علامت اہم ہوتی ہے, اس کے لیے وہ سائن اہم ہوتا ہے, اس کے لیے وہ سمبل اہم ہوتا ہے, اس کے لیے اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے, اس کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے جو اصل وجود ہوتا ہے, اس کی اہمیت کم ہوتی ہے اور علامت کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم کسی روڈ پر جا رہے ہوں تو آپ نے دیکھا کہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈز کے اوپر, تو سائن بورڈ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اپنی گاڑی کو وہاں روک کر ان سائن بورڈز کے نیچے بیٹھ جائیں, بلکہ سائن بورڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے راستے کی طرف لے کے جائیں, وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں, وہ ہمیں انحرافی راستے جو موجود ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے راستے پر چل پڑیں جو ہمیں ہماری منزل مقصود سے الگ کر دے. لہذا اب آپ اس مثال کے اندر دیکھیں, وہی چیز بعین ہی ہماری کمیونٹیز کے اندر بھی ہے. بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے یہی علامت جو ہے وہ اہم ہو جاتی ہے, یہی عزاداری جو ایک وسیلہ ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے, یہی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی, یہی کہ جن کو ہم شاعر اللہ کہتے ہیں, یہی جو علم اور تابوت کی صورت میں ہے, یہی اگر وسیلے کی جگہ ہمارے لیے مقصد بن جائے, ہمارے لیے ہدف بن جائے اور ہم اس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچنے کی بجائے, ہم اس کے ذریعے اہل بیت کے توسط سے ہم اللہ تک پہنچنے کی بجائے, ہم اس راستے پر جانے کی بجائے ہم وہیں پر سٹک ہو جائیں और हमारी तरक्की रुक जाए, हमारी डेवलपमेंट रुक जाए, हमारा जो तरक्की का जो रूहानी और मानवीय तरक्की है अगर ये हमें रोक रही हो, तो इसका मतलब ये है ये किसी दूसरे शख्स के लिए शायर अल्लाह हो सकता है, इसलिए कि उसको यही अलामात जो हैं, यही जिसको हम शायर अल्लाह कहते हैं, यही उस शख्स को याद खुदा में मुबतला कर रहा है, याद खुदा की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। लेकिन दूसरे शख्स के लिए हो सकता है कि असलन खुदा से उसको कनेक्ट ही ना करता हो, अहले बैत के साथ उसको कनेक्ट ही ना करता हो। तो ये एक नुक्ता के जिसकी तरफ जो है वो इस मसले को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम शायर अल्लाह की बात करते हैं। आप देखें जो मुमालिक के परचम होते हैं, ये जो फ्लैग होता है किसी मुल्क का, इसको मुख्तलिफ खास दिनों में हर मुल्क में जो फौजें हैं अपने परचम को अहमियत देती हैं, अपने परचम को जो है वो सलामी देती हैं, उनका एहतराम करती हैं। लेकिन वो एहतराम दरअसल उसके पीछे जो हकीकत है, उसके पीछे जो ममलिकत है, उसके पीछे जो अजमत है, उसके पीछे जो बुजुर्गी है और उसके पीछे जो अहमियत है, वो उसको सलामी देते हैं, वो उसका एहतराम करते हैं। लिहाजा इस हवाले से जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि पहला नुक्ता ये एक शायर अल्लाह एक अहम हकीकत है, इसको समझना चाहिए। हर पूरी कायनात शायर अल्लाह है, हर जगह पर अल्लाह ताला की अलामात मौजूद हैं, हर जगह पर अल्लाह ताला की निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला कहता है कि सनुरीहिम आयातना फिल आफाके, कि हम तुम्हें बहुत जल्द अपनी निशानियां दिखाएंगे इस आफाक में, इस कायनात में, ताकि तुम इन निशानियों के जरिए से तुम मुझ तक पहुंच सको। तो ये निशानियां इसलिए के ताकि जो है हम अल्लाह तक जो है वो हम पहुंच सकें। तो शायर अल्लाह के हवाले से ये नुक्ता, पहला नुक्ता, कि जिसमें एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लदीना आमनु ला तुहिल्लु शायर अल्लाह, शायर अल्लाह को तर्क मत करो, शायर अल्लाह को छोड़ मत दो, ये तुम्हारे लिए जो है वो अहमियत की हामिल है। तो ये जब हम सफा व मरवा की बात करते हैं कि जिसको कुरान मजीद में शायर अल्लाह करार दिया गया है, आप देखें सफा व मरवा जो है वो एक अलामती हैसियत है कि एक जब हाजी है वो सात मरतबा इन दो पहाड़ियों के दरमियान जब वो चलता है या दौड़ता है, तो ये वो यादगार है कि जिसको हम अपनी नजरों के सामने लाते हैं, हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा का वाकया। लेकिन इसके पीछे जो असल अजमत है वो कहां पर ये चीज कनेक्ट करती है, ये क्यों अलामत है, ये क्यों शायर अल्लाह है, इसकी क्यों इबादत है? वो इसलिए इबादत है कि इस सफा और मरवा के अंदर ऐसे पैगामात मौजूद हैं, ऐसे मैसेजेस मौजूद हैं, इसके पीछे ऐसी अजमत मौजूद है और बुजुर्गी मौजूद है कि जिसकी तरफ मुतवज्जे होने को जो है वो हमें कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर पहली चीज जो हमें बीबी हाजरा के इस के शदीद भूख और प्यास के आलम में, जब एक ऐसी एक सहरा और ब्याबान में हजरत इब्राहिम ने अपनी जौजा को और अपने बच्चे को वहां पर जो है वो छोड़ा, जो खुद इब्राहिम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, जो कोई आसान काम नहीं था अगर इंसान उसको विजुअलाइज करना चाहे और उसको विजुअलाइज करना करने की कोशिश करे। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो शदीद भूख और प्यास के आलम में जब बीबी हाजरा जो है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी और दूसरी से पहली पहाड़ी की तरफ वो पानी की उम्मीद और पानी की तड़प में, कि जब उन्हें रिफ्लेक्शन नजर आती है, सैराब की सूरत में पानी नजर आता है, तो सात मरतबा वो इस तरह से दौड़ती हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मैसेज ये है कि हमें कभी भी अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किलात आए तो हमें उस वक्त उस मुश्किल के अंदर उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। बीबी हाजरा के इस जो जिसको सिंबल करार दिया गया है, जिसको शायर अल्लाह करार दिया गया है, सफा और मरवा का अगर हम ये पूरा अमल करके आए लेकिन हम उस जगह को उस पर कनेक्ट ना कर सकें कि हम अपनी अमली जिंदगी में हम उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें जब हमें हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। दूसरा मैसेज हमें ये मिलता है कि जब हम बीबी हाजरा के इस वाक़े को देखते हैं, जब हम सफा मरवा के इस वाक़े को देखते हैं और इसको शायर अल्लाह करार दिया गया है, तो इसमें दूसरा मैसेज ये है कि हमें ये पता चलता है। मुझे ये बताएं कि क्या बीबी हाजरा ने ये तसव्वुर भी किया था कि इस्माइल जब उसी जमीन पर अपनी एड़ियों से उसको जो है जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ेंगे तो वहां से एक आबे जमजम जो है वो पैदा होगा। इससे हमें एक मैसेज मिलता है और मैसेज ये मिलता है कि अल्लाह ताला कभी हमें ऐसे रास्ते से हमारी मदद करता है कि जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसीलिए सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में इरशाद होता है वह यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब कि अल्लाह ताला ऐसे रास्ते से रिस्क पहुंचाता है कभी कभी कि जिसका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता, जो इंसान के वहमो गुमान में भी कभी नहीं होता कि किस तरीके से ये रिस्क जो है उस तक मिला। तीसरा मैसेज हमें ये मिलता है कि उम्मीद और खौफ के उसका दामन हाथ से ना छोड़े इंसान। बीबी हाजरा के इस वाक़े के अंदर सफा मरवा के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में आपका पानी की तलाश में दौड़ना, ये हमें दो एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की तरफ मुतवज्जे करता है जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन हम इस प्रिंसिपल को ज्यादातर इग्नोर करते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल इंशाल्लाह मैं कभी जब इस पे मजलिस पढ़ूंगा तो मैं तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और वो ये कि बीबी हाजरा के जब आप देखें इस अमल को तो उसमें जो आपकी सिचुएशन थी, जो आपकी कंडीशन थी, वो दो तरह के आपके अंदर फीलिंग्स पैदा हो रही थी। एक जो थी वो फीलिंग ऑफ होप थी और दूसरा जो था वो फियर था। यानी होप और फियर दोनों का एक साथ होना ये वो अहम प्रिंसिपल है कि जो हमारे अकायद का हिस्सा है, जो हमारी थियोलॉजी और हमारे इल्मे कलाम में एक प्रिंसिपल जिसको मुतारिफ कराया गया है कुरान और सुन्नत में जिसका तस्करा है कि इंसान हमेशा जो है वो अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखे। कभी भी इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही इतना खुश होना चाहिए कि वो ये समझे कि अल्लाह ताला हर एक को बख्श देगा और खौफ नाम की कोई चीज ना हो। तो बीबी हाजरा में दोनों चीजें थी, उनको उम्मीद थी तो वो पानी की तलाश में भाग रही थी और उनको खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पानी ना मिले। तो ये उम्मीद और खौफ जो है ये एक मैसेज है। इसी तरीके से जो हम ये देखते हैं कि जब कुरान ये कहता है कि इन सफा वल मरवा जो है वो मिन शायर अल्लाह कि ये शायर अल्लाह में से हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब शुरू में हार्डशिप्स आती हैं तो इंसान जो है एक वक्त जरूर ऐसा आता है, जैसे कि मैंने कल की मजलिस में जो मैंने अहम तरीन नुक्ता आप हजरात की खिदमत में पेश किया और वो ये है कि जब हमें अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करने का तरीका आ जाता है, जब हमें अपनी जिंदगी में कोशिश और जिद्दोजहद करने का तरीका आ जाता है, जब हमें ये शऊर हमारे अंदर पैदा होता है कि दुनिया जो है मुसलसल कोशिश और जिद्दोजहद और कमिटमेंट का नाम है और हार्डशिप्स जब भी इंसान की जिंदगी में आती हैं तो उस वक्त इंसान क्राइसिस में जब होता है तो उन क्राइसिस को फेस करने के काबिल हो जाता है। यही चीज हमें यहां मिलती है कि जब इंसान उन हार्डशिप्स को फेस करना शुरू करता है, उसको स्ट्रगल करना आती है, तो इसके बाद वो आसानियां उसको मिलना शुरू होती हैं, उसको आराम और सुकून मिलना शुरू होता है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड होता है। तो ये मैसेज इस लिहाज से अहम है कि हम तवज्जो करें कि ये शायर अल्लाह जो हैं ये किस लिहाज से अहमियत के हामिल हैं कि हम उस हिकमत और उस फलसफे की तरफ जाएं। दूसरा مرحلہ یا دوسرا نقطہ جو میں آج کی مجلس میں شاعر اللہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر اللہ جو ہے یا جس کو ہم سائنز آف پروردگار کہتے ہیں یا جو علامات ہیں اور جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ان کی اوتھینٹیسٹی ہمیں کہاں سے ملتی ہے، ان کی شرعی حیثیت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ جو مذہب کے نام پر ہم اپنی عملی زندگی میں جن کو ہم ریچولز کہتے ہیں، جن کو ہم رسومات کہتے ہیں، جن کو ہم آداب و رسوم کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز ہے جس کا تعلق عقائد سے ہے کہ میرا بلیف سسٹم کیا ہے، میرے بلیفز کیا ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے دینی اور مذہبی آداب اور رسوم میں جس کا شمار ہے، جس کو ہم ریچولز کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو علامات ہمیں اپنے ریچولز کے اندر نظر آتی ہیں، یہ جو ریلیجیس سمبلز ہیں، یہ ریلیجیس سمبلز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس سے قطع نظر کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کرسچنز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو صلیب ہے یا جو کراس کا نشان ہے، یہ جو ٹرینیٹی ہے، یہ ایک سمبل ہے ان کے لیے، ایک ریلیجیس سمبل ہے، اور اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کے اندر ایک سیکرڈنیس پائی جاتی ہے۔ تو کوسچن یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ریلیجیس سمبلز ہیں، یہ جو ہمارے آداب و رسوم ہیں، یہ جو جس کو ہم مذہبی رسومات کہتے ہیں، یہ اوتھینٹیسٹی ان کی کہاں سے آتی ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ میں بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بڑا اہم نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم اس نتیجے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں، اور وہ یہ کہ بنیادی طور پر یہ ہمارے پاس مذہب اور دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دین کے تین پہلو ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں جو ایک ہماری جو ہمارے ایشوز میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ان تین پہلوؤں کو آپس میں جدا نہیں کر پاتے، ہم ان تین پہلوؤں کی معرفت حاصل نہیں کر پاتے۔ اور وہ تین پہلو کیا ہیں؟ ایک ہمارے اعتقادات ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا آخرت پر عقیدہ ہے، ہمارا نبوت پر عقیدہ ہے، ہمارا امامت پر عقیدہ ہے، ہمارا عدل الہی پر عقیدہ ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ یہ ایک تھیوریٹیکل چیز ہے، یہ کتابوں میں یہ سارے عقائد موجود ہیں اور علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو جو ہے ان کا تعلق ویلیوز سے ہے، ان کا تعلق ورچوز سے ہے، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہے، یعنی جو ہمارا اخلاق ہے، جو ہمارا موریلٹی ہے، جو ہماری ایتھکس ہے، یہ ایک اور پہلو ہے، الگ پہلو ہے کہ جو مذہب کا الٹیمیٹ گول ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، اگر ہم جو ہے کوئی ہمارا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبوت پر لاتے ہیں، تو اس عقیدے کا، یا ہم اگر فرض کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا اصل مقصد کیا ہے، ان کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اخلاق ہے ہم اس کو سنوار سکیں، ہم اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ میں اپنے عقیدے کو استعمال کر سکیں، ہم نماز روزے اور حج کے ذریعے سے ہم اسپریچولی اپنے آپ کو جو ہے وہ ریفائن کر سکیں اور ہم ڈیولپ کر سکیں۔ تو یہ اخلاقیات ہے، اور تیسری چیز وہ عملی احکام ہے جس کو فقہ کہتے ہیں، جس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ یا جس کو فروعات دین کہتے ہیں۔ تو یہ تین مختلف مذہب کے پہلو ہیں، دین کے پہلو ہیں، کہ جن کو آپس میں جدا کرنا بہت ضروری ہے، اور جب انسان ایک صحیح دیندار بننا چاہتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میں جو دین داری جس کو میں اپنانا چاہتا ہوں، متدین بننا چاہتا ہوں، وہ مجھے اپنے عقیدے کو بھی غور کرنا ہے، مجھے اپنے اخلاق پر بھی غور کرنا ہے، اور مجھے اپنے اعمال اور عمل پر بھی غور کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک چیز کو لے لوں اخلاق کو بھول جاؤں، ایک چیز کو لے لوں اپنے عقائد کو بھول جاؤں، تینوں کو اپنی ذات میں بیلنس کے ساتھ کرتے ہوئے اور اعتدال کے ساتھ پروان چڑھانے اور ڈیولپ کرنے اور ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کبھی ہم ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری چیز کو پکڑ لیتے ہیں، دوسری کو چھوڑتے ہیں، تیسری کو پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی نماز بہت زیادہ پڑھتا ہے، عبادات بہت زیادہ کرتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے اس میں بہت خامیاں ہیں، کوئی جو ہے عقیدہ اس کا اچھا ہے تو اخلاقی لحاظ سے ہم لوگ کرپٹ ہیں، اخلاقی لحاظ سے ہماری بہت بری حالت ہے۔ ہمیں بیسک ایٹیکیٹس جو ہیں کہ جس کا تعلق ویلیوز سے ہے، ورچوز سے ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی، یہ تین پلر ہیں ایک مذہب کے اور دین کے، لیکن کوئی مذہب کوئی دین جو ہے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ زمین پر اس کی مینیفیسٹیشن نظر نہ آئے، جب تک زمین پر اس کی عملی شکل نظر نہ آئے، جب تک زمین پر اس کی امباڈیمنٹ نظر نہ آئے، جب تک زمین پر اس کی جو اس کی جھلک جو ہے اور اس کی جو حیثیت ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی لوگوں کی زندگی میں جب تک ہمیں نظر نہ آئے، اگر ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارے جو عقائد ہیں، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ان عقائد کو اگر ان کی کوئی پریکٹیکل شکل نہ ہوتی تو یہ عقائد کبھی بھی، یہ دین جو ہے وہ جب تک لوگوں کی زندگی میں نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی بھی دیندار نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی مجسم تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اسلام کے نظام اخلاق کو، آپ نے نظام عرفان کو، آپ نے نظام عبادات کو، آپ نے نظام مساوات کو، آپ نے نظام اقتصادیات کو، آپ نے کربلا میں اس کی عملی تصویر پیش کر کے دکھایا۔ آپ کربلا میں عملی طور پر رحمت خدا کے مجسم نمونہ بن کر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، اگر تم رحمت پروردگار کو سمجھنا چاہتے ہو تو تم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جتنا مرضی تم فلسفی بحثیں کرتے رہو، جتنا مرضی تم عقائد کے لحاظ سے پڑھتے رہو تھیوریٹیکلی، لیکن جب تک میں زمین پر اس کی مینیفیسٹیشن بن کر عملی طور پر رحمت خدا کا مظاہرہ نہیں کرتا، رحمت خدا کے جلوے میں نہیں دکھاتا، اس وقت تک تم رحمت کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتے، رحمت کو سمجھ نہیں سکتے، تم خود بھی رحمت، تمہارے دل میں رحم دلی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو عملی پہلو ہے دین کا، اس کا تعلق ہے آداب و رسوم سے، اس کا تعلق ہے شاعر اللہ سے۔ تو یہ شاعر اللہ حاصل کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ شاعر اللہ جو ہے یہ ان عقائد اور اعتقادات اور اس اخلاقیات اور اس فقہی احکام، اس کے بطن سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان کے اندر سے یہ نکلتے ہیں کہ جو اس کے بعد ہر ایک اپنے کلچر کے اعتبار سے، ہر ایک اپنے جو اس کی اپنی سوشل نارمز ہیں، سوشل ریالٹیز ہیں، یہ بھی نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ دین کی مثال اس صاف اور شفاف پانی کی طرح ہے کہ جب وہ پانی جب تک زمین پر نہیں گرتا اس وقت تک وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، لیکن جب زمین پر گرتا ہے، جس جگہ پر یہ پانی گرتا ہے اس جگہ کا رنگ اختیار کرتا ہے، اس میں رنگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب دین اور جب وحی جب یہ لوگوں تک پہنچتی ہے تو لوگوں کا اپنا کلچر ہے، اپنے نارمز ہیں، اپنی اجتماعیات ہیں، اپنی سوشلائزیشن ہیں، اپنی پریفرنسز ہیں، تو دین کو ایڈاپٹ کرنے میں ہر ایک نے اپنے رنگ میں اس دین کو رنگنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اگر عزاداری کا مسئلہ لے لیں تو آپ عزاداری کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ عزاداری جو ہے وہ اگر آپ ایران میں چلے جائیں اس کا کچھ اور رنگ ہے، اگر آپ عراق میں چلے جائیں اس کا رنگ کچھ اور ہے، اگر آپ بر صغیر میں چلے جائیں تو اس کا رنگ کچھ اور ہے۔ جو بر صغیر کی عزاداری ہے اس کا تعلق ہمارے عمومی کلچر سے ہے، اس کا تعلق ہماری عمومی سوشل ریالٹی سے ہے، اسی طرح ایران ہے، اسی طرح وہ ہے۔ لہٰذا جو ہماری ذمہ داری ہے، جو چیز ہم نہیں جدا کر سکتے، وہ یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ کلچرل چیزیں ہمارے اس میں موجود ہیں اور کتنی حقیقی ریلیجیس موجود ہیں۔ مذہب کو کلچر سے الگ کرنا جو ہے، یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو دین کی اصل ہویت ہے، جو دین کی اصل آئیڈینٹیٹی ہے، یہ جو میں لفظ آئیڈینٹیٹی استعمال کر رہا ہوں، جو دین کی حقیقت ہے، جو دین کی ماہیت ہے، اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ شاعر اللہ کی صورت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ جو سمبلز ہیں، جو علامات ہیں، اس کی صورت میں، ہمارے آداب و رسوم کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم شاعر حسینی کی بات کرتے ہیں، تو شاعر حسینی کا بھی مطلب یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی، آپ دیکھیں کہ یہ جو جذباتی رخ ہوتا ہے، یہ جو ایموشنل رخ ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے ہر جگہ پر انٹلیکچولی لوگوں کو ایڈریس نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کا زیادہ تر خطاب جو ہے وہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا اور پھر وہاں تک آپ کے جو بھی خطبات ہیں، کلمات ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایموشنل رخ ہے، جس کا تعلق ہماری فیلنگ سے ہے، جس کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے، جس کا تعلق ہمارے سینٹیمنٹ سے ہے، اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ ہم شاعر امیر المومنین کا لفظ استعمال کرتے ہوں، کسی اور امام کے ساتھ ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہوں؟ بلکہ تمام ائمہ جو ہیں وہ صرف عزاداری امام حسین کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام سے جو منسوب، جو مربوط، جو رسومات ہیں یا جو شاعر اللہ ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر ہم اسلام کے اثار اور قربانی کے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو تھیوریٹیکلی اور چیز ہے، امام حسین نے، ابو الفضل عباس نے کس طرح سے ایثار اور وفا کا کردار ادا کیا، اس کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ جون نامی غلام جو ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اعتقادات کے بطن سے، جب اخلاقیات کے بطن سے، یعنی اس کے اندر سے جب یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں کہ جن کو شاعر اللہ کہتے ہیں، اگر ہم اسپیسیفک سینس میں دیکھیں کہ جس کو ہم جو ہے عزاداری کہتے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ آتی ہے کہ جہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، وہ ہمارے اعتقادات ہیں، وہ ہمارے اخلاقیات ہیں، وہ ہمارے پریکٹیکل جو عمل ہے، ہمارا نماز، روزہ، حج، زکات، اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر ہم جو بھی آداب و رسوم ہیں، جو بھی ہم شعائر اللہ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، تو ان کو جو ہے اس کے پیچھے جو مقصدیت موجود ہے، اس مقصدیت کو جو ہے فلفل کرنا بہت ضروری ہے، اس کو ایڈریس کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں، جہاں سے یہ شاعر حسینی آئے ہیں، وہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ محرم الحرام میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے عقائد مضبوط ہوں، اس کے ذریعے سے ہمارا اخلاقیات مضبوط ہو، اس کے ذریعے سے ہماری دین کا جو عملی پہلو ہے وہ جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ شاعر اللہ جو ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ کس کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہی شاعر اللہ جو ہے کسی ایسے افراد کے ہاتھ میں چلے جائیں کہ جن کو دین کے بنیادی اصولوں کا نہیں پتا، جن کو زمان و مکان کا نہیں پتا، جن کو ٹائم اینڈ سپیس کا نہیں پتا، جن کو زمانے کے حالات کا نہیں پتا، جن کو اپنے جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے اثرات دنیا پر کیا ہوں گے، دنیا اس سے امیج کیا لے رہی ہے، دنیا اس سے تاثر کیا لے رہی ہے، کیا وہ امام حسین سے محبت میں اضافے کا باعث ہے، کیا وہ امام حسین کے قریب لانے کا باعث ہے، یا وہ امام حسین علیہ السلام سے ہمیں دور کرنے کا باعث ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ شاعر اللہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو کہ جن کو دین کے بنیاد کا پتہ ہو، اس لیے کہ دین کی بنیاد سے شاعر اللہ نکلے ہیں، اگر آج ہم ہمارے سامنے علم ہے، آج ہمارے سامنے ماتم ہے، آج ہمارے سامنے عزاداری ہے، آج ہم گریا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اگر عقائد نہ ہوتے، اخلاق نہ ہوتی، نماز روزہ حج زکات نہ ہوتی، تو کوئی چیز بھی آج زمین کے اوپر نہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے عقائد کی تقویت ہو، ہمارے اخلاق کی تقویت ہو، اور ہمارے عمل اور ڈیڈز جو ہیں ان کی تقویت کا باعث ہو۔ لیکن اگر ایسے افراد کے ہاتھ میں ہو کہ جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہو کہ دین کا اصل مقصد کیا ہے، دین کے بنیادیں کیا ہیں، اخلاقیات سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی بعض لوگ جو ہیں بہت زیادہ، ان سے بڑا عزادار ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، ان سے بڑا غم امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ یقین کریں، میں اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس کی روشنی میں، جو کاؤنسلنگ کی صورت میں مجھے کرنا پڑتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی افراد جو ہیں ان کو بیسک اخلاقیات، جب فیملی کے ساتھ ان کی انٹریکشن کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان کی زبان کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، تو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو محرم میں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ اصلا یقین نہیں آتا کہ کیا یہ وہی شخص ہے کہ جو مصائب امام حسین میں جس کا سب سے زیادہ گریا بلند ہوتا تھا، کیا یہ وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ماتم کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شاعر اللہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد مستحکم ہوں، اس کے ذریعے ہمارا اخلاق مستحکم ہو، ہمارا کردار مستحکم ہو، دیکھنے والے جو مسلمان دنیا ہے اس میں اہل بیت کے ماننے والوں اور اہل بیت کو ماننے نہ ماننے والوں یا ان کو فالو نہ کرنے والوں کے درمیان ایک بنیادی فرق جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ ہے میرا، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے جو ہے وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بشرطہا وشروطہا، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہیں اور ہم ان شرائط میں سے ایک ہیں، اگر تم ہمارے وسیلے سے تم آگے بڑھو گے تو تب یہ، وگرنہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، اگر کسی عادل اور کسی صحیح شخص کے ہاتھ میں یہ لا الہ الا اللہ آ جائے تو وہ اہل بیت کی تقویت کا باعث بنے گا، وہ اہل بیت کی عظمت کا باعث بنے گا، وہ لوگوں کو قرب الہی کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن اگر یہی لا الہ الا اللہ اگر بنی امیہ کے ہاتھ میں آ جائے، اگر اموی صفت افراد کے ہاتھ میں آ جائے، تو وہ امام حسین کو اسی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے وہ شہید کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں وَكُلُّ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ بِتَمِهِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ فوج یزید سب کی سب جو ہے وہ تقرب إِلَى اللَّهِ کے وجہ سے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے بابا کے خون کے پیاسے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم شاعر اللہ کو ہم اہمیت دیں۔ تین شرطوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل میں اس کو جاری رکھوں گا، بعض اہم پہلوؤں کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جن کو ہم شاعر اللہ سمجھتے ہیں، جن کو ہم شاعر حسینی کہتے ہیں، دیکھیں آیت اللہ مطہری نے بہت سی جگہ پر بڑی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، بہت سی چیزیں جو ہم جن کو شاعر اللہ بناتے ہیں وہ شاعر اللہ ہیں نہیں بنیادی طور پر، وہ اہل بیت کو کمزور کرنے، ان کے مقام کو کمزور کرنے کا اور کبھی ان کی توہین کا باعث بنتے ہیں۔ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم ایسے نوحے پڑھتے ہیں کہ جن نوحوں میں علی اکبر کی توہین ہوتی ہے، ان کے میسج کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ اتحاد اور وحدت کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ یہ بک فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی امام سجاد علیہ السلام سے ہم ایسی چیز کو منسوب کرتے ہیں کہ جو ان کے مشن کے خلاف ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست جو ہیں انہوں نے ہاتھوں میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کڑے پہنتے ہیں، میں اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم قم میں تھے تو ہمارے ایک دوست نے 3 یا 4 کڑے ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے، تو وہ آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ گل پیغانی، اس زمانے کے مرجع تقلید، اور وہ ان کے پاس گئے تو آیت اللہ گل پیغانی نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں؟ کہا کہ یہ سنت امام سجاد علیہ السلام ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں۔ تو آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کہ کیا امام سجاد نے یہ اپنی خوشی سے جو ہے اپنے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی تھی؟ کیا ان کے پاؤں میں زنجیریں کیا ان کی خوشی سے ڈالی گئی تھی جو تم اس کو سنت بنا رہے ہو؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا اہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے مخصوص وقت میں آپ بیمار تھے، لیکن بعض ساری عمر امام سجاد علیہ السلام کو ایک بیمار امام کی طور پر پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ یہ امام کے مشن کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ ایک خاص وقت میں امام سجاد بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اس بیماری کے توسط سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی پوری شخصیت کو ایک بیمار امام کے طور پر پیش کریں، کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو ہے وہ اخلاقی اصول جس کو حریت کہتے ہیں، جس کو آزادی کہتے ہیں، جس کو روحانیت کہتے ہیں، جس کو معنویت کہتے ہیں، جس کو حق کے لیے قیام کرنا کہتے ہیں، جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں، انسان اس سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے بنیادی طور پر دور ہوتا چلے۔ تو ایک چیز یہ کہ دین کی بنیادوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے ریلیٹڈ ہے یہ شاعر، مثلا امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے مقصد کو اجاگر کرنے کا باعث ہونا چاہیے۔ جب ہم ان مذہبی شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، جب ہم عزاداری کرتے ہیں، جب ہم غم مناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، تو یہ امام حسین کے مقصد کو آگے بڑھانے کا باعث بننا چاہیے۔ کیا ہم ان حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا اپنی کل کی مجلس میں، اور کچھ اہم باتیں ہیں جو مجھے اس حوالے سے آپ کو کرنی ہے۔ انشاءاللہ خدا بند متعال آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب بھی محرم کا چاند دیکھتے تھے تو آپ بہت گریہ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب محرم کا چاند ہوتا تھا تو امام سجاد گویا بالکل بے ہوش ہونے لگتے تھے۔ میں پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں میرا گھر اجڑ گیا۔ امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اپنے ایک ساتھی کو کہ جب بھی کسی غریب کی مصیبت پر آنسو بہانا چاہو تو تم میرے جد مظلوم پر آنسو بہا لینا۔ بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محرم شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے مدینہ سے رخصت ہوتے ہیں۔ مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کی جو روانگی ہے وہ بہت ہی دردناک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے قبر نبی کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پر اتنا روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور آپ اپنے جد سے یہ کہتے ہیں، اپنے نانا سے کہتے ہیں مجھے اپنے پاس بلا لو۔ تو پیغمبر جواب دیتے ہیں، اے حسین، اگر تمہیں میں اپنے پاس بلا لوں تو پھر کربلا کون جائے گا؟ قربانی کون دے گا، میرے دین کو کون بچائے گا؟ امام حسین ہی کہتے ہیں اپنے جد کو، اپنے نانا کو، نانا جان اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد امام حسین اپنی مادر گرامی کی قبر پر جاتے ہیں، السلام علیکہ یا امہ، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو، مادر گرامی میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبر سے یہ آواز آئی، السلام علیکہ یا غریب غریب امہ، اے اپنی ماں کے غریب مسافر تجھ پر سلام ہو۔ عزادارو، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ راوی عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں اسی وقت مدینے میں داخل ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ مدینہ میں لوگ جو ہے، ایک مدینہ اداس ہے، ہر چہرہ پریشان ہے، ہر چہرہ غمگین ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی حالت ہے اس مدینہ کی، تو لوگوں نے بتایا کہ آج نواسِ رسول مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آج مدینہ جو ہے وہ ویران ہو رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے ایک مرتبہ حسین کے در دولت پر لے چلو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کا نواسا مدینہ کس طرح چھوڑ کے جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا، میں نے دیکھا کہ ہاشمی نوجوان جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ پہلے کچھ ناقے آتے ہیں، ان ناقوں پر ساز و سامان رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ناقے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ دوبارہ ناقے آتے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ محملیں موجود ہیں، جو پردہ داری کا جس میں اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہر قسم کا بیویوں کے لیے خیال رکھا گیا ہے۔ یہ راوی یہ کہتا ہے کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک معزمہ تشریف لائی، سر سے پیر تک ان کی چادر ہے، ایک چھوٹا بچہ اس معزمہ کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ میں نے یہ پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ مجھے جواب ملا کہ یہ قاسم ہے اور یہ ان کی ماں ام فروہ ہیں جو بیوہ حسن ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اور معزمہ آگے بڑھتی ہیں کہ جن کو آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں، وہ کڑیل جوان علی اکبر۔ پھر میں نے پوچھا، کہا کہ یہ ان کی مادر گرامی ام لیلہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا راوی یہ کہتا ہے کہ ایک اور بی بی آگے بڑھتی ہیں، معزمہ ہیں، سر سے پیر تک ان کی چادر ہے۔ میں نے دیکھا کہ اب اس بی بی کے احترام میں علی اکبر بھی آگے بڑھتے ہیں، ایک بی بی کے احترام میں قاسم بھی آگے بڑھتے ہیں اور عباس بھی آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون سی بی بی ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ راوی یہ کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہ تمام بنی ہاشم کے نوجوان کہ جو کام میں مصروف تھے، میں نے دیکھا کہ امام حسین جو خود انتظامات کو دیکھ رہے تھے اور ایک جگہ پر بیٹھے تھے، اب ایک بی بی خیمے سے نکلتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر ایک مرتبہ امام حسین بھی آگے بڑھتے ہیں، عباس بھی آگے بڑھتے ہیں، علی اکبر بھی آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی، یہ زینب ہے، یہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ بی بی یہ 28 رجب کی شام تھی، اور پھر وہ 11 محرم کی وہ دن بھی آتا ہے کہ جب بیبیوں کو سوار کرا دیا، جب بیمار بھتیجے کو سوار کرا دیا، جب ام فضہ کو بھی سوار کرا دیا، تو ایک مرتبہ زینب نے کبھی ناکوں کی بلندی کو دیکھا، کبھی اپنی بے بسی کو دیکھا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ زینب نے مقتل کی طرف نگاہ کی، لیکن حسین کو نہیں بلایا، لیکن علی اکبر کو نہیں بلایا، لیکن اون محمد کو نہیں بلایا، بلکہ دریائے فرات کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھیا عباس، کل مدینہ میں جب ہم چھوڑ رہے تھے مدینہ، آپ نے مجھے بڑے عزت و احترام سے سوار کر نظر آیا، آج زینب کربلا چھوڑ کر کوفے جا رہی ہے، آئیے مجھے سوار کرائیے۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين۔
تیروں سے نا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نا ہے اور تنے شبیر ہے۔ اللہ اللہ بس خطا یہ ہے کہ بے تقصیر ہے، اللہ اللہ بس خطا یہ ہے کہ بے تقصیر ہے، خنجروں تیروں سے نا ہے اور تنے شبیر ہے، تنے شبیر ہے۔ سو گئے اصغر سکون سے موت کی آغوش میں، سو گئے اصغر سکون سے موت کی آغوش میں، جانے کس منزل میں اب تک ارملا کا تیر ہے، خنجروں تیروں سے نا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نا ہے اور تنے شبیر ہے۔ کربلا کی خاک سے اٹھتے کہاں بیابانوں کے دامن میں کہاں